बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم یہ وہ کتاب ہے जिसमें किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये साहिबान तक्वा और परहेजगार लोगों के लिए मुजस्सम हिदायत है, जो गैब पर ईमान रखते हैं, पाबंदी से पूरे एहतमाम के साथ नमाज अदा करते हैं, और जो कुछ हमने रिस्क दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं, वो उन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं जिन्हें ए रसूल हमने आप पर नाजिल किया है और जो आपसे पहले नाजिल की गई हैं, और आखरत पर भी यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत के हामिल हैं और फलाह याफ्ता और कामयाब हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। समीन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 1-5 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और समीन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नवासी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शबे विलादत की मुनासबत से हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और सामिन, आपको यह भी बताते चलें कि आप हमारी नशरियात मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तियाब है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। और सामिन, हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम नीम निगाह पेश किया जाएगा, उसके बाद आप समाप्त फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नवासी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शबे विलादत की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा और नशरियात के आखिर में आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम इस्लाम प्लस। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دوسری سرحدی گزرگاہ رمضان گبد کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور امریکی صدر نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں دھاندلیوں کے دعوے کا اعادہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دوسری سرحدی گزرگاہ رمضان گبد کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رمضان گبد گزرگاہ آج ہفتے کے روز رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح کے موقع پر دونوں ملکوں کے صوبائی حکام بھی موجود تھے۔ نئی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین کے علاوہ مسافروں کو بھی قانونی سفری دستاویزات کے ساتھ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ایران پاکستان سرحد پر واقع رمضان گزرگاہ چابہار کی بندرگاہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے اس کا فاصلہ محض 70 کلومیٹر ہے۔ رمضان گزرگاہ پاکستان، چین اور ہندوستان میں آباد دنیا کی 37% آبادی کے لیے ایران تک رسائی کا سستا اور آسان ترین راستہ ہے۔ توقع ہے کہ رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح سے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی لین دین میں اضافہ ہوگا اور مسافروں کو آنے جانے میں سہولت ملے گی۔ واضح رہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 909 کلومیٹر مشترکہ سرحدیں ہیں، تاہم اب تک دونوں ملکوں کے درمیان صرف میر جاوا تفتان بارڈر ہی فعال رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ہفتے کے روز پاکستان کے ٹی وی چینل سما نیوز سے گفتگو میں اسرائیل کے ساتھ رابطے یا تل ابیب کی کابینہ کے کسی وزیر کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ہر طرح کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے اسے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے دشمن کی صرف ایک چال قرار دیا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے صہیونی حکومت کو تسلیم یا اس کے ساتھ کسی امن سمجھوتے کے بارے میں سعودی عرب سمیت مختلف عرب ملکوں کے حکمرانوں کے اسلام آباد پر پڑنے والے دباؤ کے بارے میں ہر قسم کی رپورٹ کی تردید کی اور کہا کہ پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ رہے ہیں اور وہ فلسطینی قوم کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 3179 نئے مریضوں اور 86 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 4649 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,54,673 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,250 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 4,04,501 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 48,075 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہندوستان 1 کروڑ سے زیادہ کورونا متاثرین والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان پہلے سے ہی دوسرے نمبر پر چل رہا تھا۔ کورونا سے متاثرین اور اموات کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں کورونا سے متاثرین کی تعداد ہفتے کی شام تک 1,78,96,000 اور 300 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 3,00,000 تقریباً 21,000 ہے۔ ہندوستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 25,153 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد ہفتے کی شام تک 1,13,478 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا سے مزید 347 اموات کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد ہفتے کی شام تک 1,45,298 ہو گئی ہے۔ کورونا سے متاثرین کے لحاظ سے تیسرا نمبر برازیل کا ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 71,63,000 سے زیادہ ہے، لیکن برازیل کورونا سے مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے 1,85,687 اموات کے ساتھ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر اور ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں مزید 29,885 افراد کورونا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 95,00,000 51,653 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا ہفتے کے روز 24ویں دن بھی جاری رہا۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی سے ملحقہ ریاستوں کی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق کسان رہنماؤں نے وزیراعظم نریندر مودی کے جمعے کے خطاب کے جواب میں کہا ہے کہ کسان یہ تحریک اپنے طور پر ان قوانین کے خلاف چلا رہے ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ نہ کسی کے بہکاوے اور ورغلانے میں آئے ہیں اور نہ ہی کسی کے گمراہ کرنے پر دھرنے پر بیٹھے ہیں، لیکن وزیراعظم کسان مخالف زرعی قوانین کے تعلق سے پورے ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو ریاست مدھیہ پردیش کے ایک بڑے کسان اجلاس سے خطاب میں ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا کہ حزب اختلاف نئے زرعی قوانین کے تعلق سے ملک کے کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ دہلی میں ایران کے سفیر اور ہندوستان کے کیمیکل مواد اور کھاد کے وزیر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان زراعت کے مختلف شعبوں اور دواؤں کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں ایران کے سفیر علی چگنی اور ہندوستان کے کھاد اور کیمیکل مواد کے وزیر ڈی وی سدانند گوڑا کے درمیان ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے کھاد اور کیمیکل مواد کے وزیر سدانند گوڑا نے ایران اور ہندوستان کی قوموں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ اور تعاون کی توسیع کے طریقوں پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عراقی شہریوں نے سردار محاز استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم جرنیل کے ہیش ٹیگ کی مہم شروع کر دی ہے۔ ایرنا خبر رساں ایجنسی اور دیگر خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق عراقیوں نے سوشل میڈیا کے مختلف نیٹ ورکوں پر سردار محاز استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چلائے گئے ہیش ٹیگ اللہ العظیم یا عظیم جرنیل کا زبردست خیر مقدم کیا گیا ہے۔ عراقی صارفین نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تصاویر شیئر کر کے دونوں شہداء کے درمیان پائے جانے والے گہرے رابطوں کا ذکر اور داعش کے خلاف جنگ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عراقی شہریوں نے اپنے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں دونوں شہیدوں کے کلیدی کردار کو بھی اجاگر کیا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں دھاندلیوں کے دعوے کا اعادہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے 6 جنوری کو واشنگٹن میں بڑے احتجاجی اور غیر پرسکون مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر پر کچھ تازہ پیغامات بھی جاری کیے ہیں۔ ان پیغامات میں انہوں نے انتخابات میں دھاندلیوں کے تعلق سے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت فیڈرل سپریم کورٹ کے کردار کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انتخابات سے متعلق موجود اعداد و شمار کے پیش نظر ان کی شکست غیر ممکن ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 6 جنوری کو واشنگٹن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن کے نتیجے کے خلاف واشنگٹن میں بڑے مظاہرے کا اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ اسی تاریخ کو امریکی کانگریس الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے نتیجے کا باضابطہ اعلان کرے گی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 6 جنوری کو واشنگٹن آئیں۔ اس تاریخ کو وہاں حالات پرسکون نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے طرفداروں کا مظاہرہ پرسکون نہیں رہے گا۔ امریکی عوامی نمائندگان میں مسلمان رکن الہان عمر نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ کی پالیسیوں کو شکست خوردہ قرار دیا ہے۔ الہان عمر نے ایک انٹرویو میں امریکہ کے دباؤ کے مقابلے میں ایران کی حکومت اور قوم کی استقامت کا ذکر کیا اور کہا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ کی پالیسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں منیسوٹا کی مسلمان خاتون رکن نے مختلف بین الاقوامی معاہدوں منجملہ ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے سے نکلنے کے بارے میں ٹرمپ حکومت کے غیر قانونی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 برس کے دوران امریکہ کی پالیسیاں المناک واقع ہوئی ہیں، جن سے عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، بدھ کو سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے لیے قائم کمیٹی کے ارکان اور اس شہید والا مقام کے اہل خانہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور قتل کا حکم دینے والوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی، اور جب بھی ممکن ہوا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اسی تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد مہدی شرافت کہتے ہیں،
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں امریکہ کی ایران دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امریکہ کی ایران دشمنی کا تعلق صرف ٹرمپ کے دور حکومت سے مخصوص نہیں ہے جو اس کے چلے جانے کے بعد ختم ہو جائے۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے لیے ٹرمپ کہ امریکہ اور اوباما کے امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی ایران دشمنی کا تعلق اس کی سامراجی ذہنیت اور انسان دشمن ماہیت سے ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کی دشمنی شاہی دور حکومت میں بھی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاہی دور میں امریکہ ایران کا طرفدار تھا اور ایران امریکہ اور اسرائیل کا طرفدار تھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی عوام کے طرفدار تھے اور ایرانی عوام امریکہ اور اسرائیل کو پسند کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ ایرانی عوام اس دور میں بھی امریکہ اور اسرائیل سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی آج کرتے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادی بھی ایرانی عوام کے اتنے ہی سخت دشمن تھے جتنے آج ہیں۔ نہ وہ ایران کے طرفدار تھے اور نہ ہی ایرانی عوام کے، وہ طرفداری اپنی پٹھو اور غلام شاہی حکومت کی کرتے تھے جس کو اپنے ملک اور عوام سے زیادہ امریکی اور اسرائیلی مفاد کی فکر تھی، اور اپنے ملک اور عوام کے مفادات کو امریکی اور اسرائیلی مفادات پر قربان کر دینے میں اس کو کوئی یار نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج مغربی ایشیا کی شاہی حکومتوں کو اپنے ملکی اور ملی مفادات سے زیادہ امریکی اور اسرائیلی مفادات عزیز ہیں۔ چنانچہ خطے کی جن شاہی اور غیر شاہی عامر حکومتوں نے مغربی ایشیا میں تکفیری دہشت گردی کا فتنہ کھڑا کیا، ہزاروں بے گناہ عوام کے قتل عام کے ساتھ ہی اسلام کی نورانی شبیہ بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں اور اپنے عوام کے ملی اور قومی مفادات کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا؟ انہوں نے صرف اور صرف مغربی سامراج اور غاصب اسرائیل کے مفاد میں یہ فتنہ کھڑا کیا، اسلاموفوبیا کی گھناؤنی تحریک میں اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دیا اور دنیا بھر کی اقوام کو اسلام اور مسلمین سے متنفر کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اس لیے اسلام اور مسلمانوں کی تمام تر دشمنی کے باوجود یہ حکومتیں امریکہ اور اسرائیل کی نظر میں اچھی ہیں، اور ایران اور اس کا حمایت یافتہ سامراج مخالف، اسرائیل مخالف اور دہشت گردی مخالف استقامتی محاذ چونکہ صہیونی اور سامراجی اہداف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس نے عراق اور شام میں داعش کی حکومت قائم کرنے کی امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی اور خطے کی رجت پسند حکومتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے، اور داعش کے ذریعے مغربی ایشیا پر سامراجی اور اسرائیلی تسلط اور پوری دنیا کو بلیک میل کرنے کا واشنگٹن اور تل ابیب کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل اور رجت پسند قوتوں کے منحوس مسلط کے نشانے پر ہیں۔ اس مسلط کی منافقت اور اس کی نحوست یہ ہے کہ داعش کی تمام تر نام نہاد خلافت اور اس کے تسلط کا خاتمہ کرنے والے استقامتی محاذ کے مایہ ناز سرداروں جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کو دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا اور خود کو داعش مخالف بتاتے ہیں۔ یہ محاذ داعش کے خلاف جنگ کے دوران داعش کے لیے اسلحے کی کھیپ گراتا رہا اور اس تکفیری دہشت گرد گروہ سے جنگ کرنے والوں پر بمباری کرتا رہا۔ سعودی مفتی داعش کی حمایت میں ایسے فتوے صادر کرتے رہے جنہوں نے حیوانیت کو بھی شرمندہ کر دیا، اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی ریاض بھی داعش کی مخالفت کا اعلان کرتا رہا۔ دنیا ان کے اعمال کو دیکھ رہی ہے، ان کے نعروں کے فریب میں آنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے بت کے خطاب میں فرمایا ہے، شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے جنازے میں ایران اور عراق دونوں ملکوں کے عوام کی بے نظیر شرکت نے جارے امریکہ کے منہ پر پہلا زوردار تماچا رسید کیا، اور اس کے بعد امریکہ کے عین الاسد فوجی چھاؤنی پر میزائلوں کی بارش کر کے امریکہ کو بتا دیا کہ اس کی کوئی بھی جارحیت بغیر جواب کے نہیں رہے گی اور ہر جارحیت کی سنگین قیمت اس کو چکانی پڑے گی۔ چنانچہ امریکہ اور اسرائیل کو شہید پروفیسر محسن فخری زادے کے قتل کا بھی دندہ شکن جواب دیا جائے گا، اور انہیں اس کے جواب کو دریافت کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہنا چاہیے۔
سامعین، اسی کے ساتھ نیم نگاہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وحدت زا تبلیغ سراپا تم ہو، ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد پروگرام اسلام پلس پیش کیا جائے گا، اور اسلام پلس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ عقیلۂ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں عقیلۂ بنی ہاشم، عالمۂ غیر معلمہ، شریکت الحسین، ثانی زہرا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایران میں نصر ڈے کی بھی آپ سب کو مبارکباد عرض ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے پہلوؤں پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، عقیلہ بنی ہاشم اور حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تیسری اولاد ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاول سن 5 یا 6 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، وہی نام کہ جسے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند عالم نے آپ تک پہنچایا۔ اگرچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نشینی کی سعادت کا موقع کم ہی میسر ہوا، لیکن آپ کی شخصیت سازی اور کردار سازی کا عمل اسی زمانے سے ہی شروع ہو گیا، اور آپ نے ان دو معصوموں کے انوار تابناک سے بہت کچھ حاصل کیا، اور مختلف مواقع پر خاص طور پر کربلا میں ان کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی اپنی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح عظمت و کمالات کی حامل تھیں، اور معاشرے نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے خاندان پر زمین تنگ کر دی تھی، تاہم آپ نے بھی اپنی مادر گرامی کی طرح علم و درایت کے ذریعے انسان کی بقا کے لیے عالم ہستی میں اپنا دیرپا کردار ادا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جملہ خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو ان کو خاص مقام عطا کرتی ہے، ان کا ہوش و ذکاوت اور ذہانت و تدبر تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عقل و تدبیر میں مشہور تھیں، یہی سبب ہے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ قریش، عقیلہ النساء اور امراۃ عاقلہ کا لقب دیا گیا تھا۔ عقیلہ ایسی کریمہ اور مہربان عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خاندان والوں کے درمیان بہت عزیز اور اپنے خاندان میں محبوب و ارجمند ہو۔ اسی طرح عربی لغت میں عقیلہ ایک خردمند اور عقلمند عورت کو کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ صبر و تحمل اور حکمت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی قابلیت و صلاحیت رکھتی ہو اور اپنے کام میں دور اندیشی رکھتی ہو۔ روایت کی کتابوں اور مستند و قوی احادیث سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا عالمہ اور فاضلہ ہونا ثابت ہے۔ انہوں نے علم و فضل کو اپنے دادا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اجمعین کے مکتب میں حاصل کیا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو وحی سے متصل ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ آپ بنی ہاشم میں عقیلہ یعنی ذہین و دانا سے معروف تھیں۔ کربلا، کوفہ اور شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیانات اور خطبے کہ جو آپ نے اس زمانے کے ستمگروں اور طاغوتوں اور عام لوگوں کے سامنے دیے، اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا علم و فضل اور کمال خدا کا عطیہ اور غیر معمولی تھا۔ اس بات کا گواہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ جو آپ نے بی بی زینب کے خطبہ کوفہ کے موقع پر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں، الحمدللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم القدر بی بی دین کی باتوں اور مسائل کو بیان کرتی تھیں، اور عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ارشاد و رہنمائی کرتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد کو کوفے میں قیام کیے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر رہا تھا کہ کوفے کی کچھ عاقل و بزرگ عورتوں نے اپنے شوہروں کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام کہلوایا کہ ہم نے سنا ہے کہ زینب بھی اپنی مادر بزرگوار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرح وسیع علم و دانش رکھتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے علم بہر بیکراں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور کوفے کی عورتیں جناب زینب کے درس سے تفسیر قرآن میں شرکت کرنے لگیں۔ عقیلہ بنی ہاشم یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایک ایسی طاقتور خاتون تھیں جو بہادری، علم و بصیرت، استعداد، دانشمندی اور روحانی طاقت اور سمجھداری کی اعلیٰ مثال ہیں، اور آپ معاشرے کے جو بھی امور اور ذمہ داری سنبھالتی تھیں ان کو بخوبی انجام دیتی تھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بنحو احسن انجام دیتی تھیں۔ تاریخ اسلام کے مورخ و محقق محمد حسین رجبی دوانی عقیلہ بنی ہاشم کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس اعلیٰ خصوصیات کا حامل تھا، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے 7 معصوموں کو درک کیا ہے، یعنی وجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے بچپن کا دور دیکھا اور 6 معصوموں سے کسب فیض و معرفت کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی مادر گرامی خاتون دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دامن میں پرورش پائی تھی اور آپ نے ان سے ہی ولایت کی پاسبانی اور دفاع کا عظیم درس سیکھا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خدا کی عبادت سے خاص انس رکھتی تھیں اور نماز ان کی روح و جان کے سکون کا باعث تھی۔ جناب زینب کا قلب و روح لطف الہی کے سمندر سے ایسا متصل تھا کہ جس سے ان کو عظیم قوت عطا ہوتی تھی۔ ان کا دل نور الہی سے منور تھا، اس طرح سے کہ تاریکیوں اور دنیا کے رنج و غم ان کی نظر میں ناچیز اور ہیچ لگتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی تھیں اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ اس قدر عبادت پروردگار کا احترام کرتی تھیں کہ عابدۂ آل علی کہلائیں۔ آپ کی شب بیداری اور نماز شب 10 اور 11 محرم کی راتوں کو بھی ترک نہ ہوئی۔ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کہتی ہیں، شب عاشور پھوپھی زینب مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور نماز و راز و نیاز میں مصروف تھیں اور آپ کے آنسو مسلسل جاری تھے۔ خدا کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ارتباط و اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین نے روز عاشور آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا، یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل، میری بہن نماز شب میں مجھے بھول مت جانا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی وجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، زینب کبریٰ ایک خاتون ہے، ایک عظیم خاتون۔ عالم اسلام کی آنکھوں میں اس عظیم خاتون کی جو عظمت ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں یا حسن ابن علی اور حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن ہیں۔ صرف نسبتیں ہرگز اس حد تک عظمت و شرف کا حامل نہیں بنا سکتی۔ سبھی اماموں کی بیٹیاں تھیں، ان کی مائیں بھی تھیں، ان کی بہنیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے بھلا کون جناب زینب جیسا ہے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت اور عظمت الہی فرائض کی بنیاد پر ان کے عظیم مواقف اور انسانی و اسلامی عظیم تحریک کے سبب ہے۔ ان کے اقدامات، ان کے فیصلوں اور ان کی تحریک کی نوعیت نے ان کو ایسی عظمت عطا کی، اور جو کوئی بھی اس طرح کا کام انجام دے، خواہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی نہ بھی ہو، پھر بھی معاشرے میں اسے ایسی عظمت و مقام حاصل ہوتا ہے۔ فضیلتوں اور کرامتوں سے معمور گھر میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کی مانند عظیم ہستیوں کے دامن میں زندگی بسر کرنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وجود تاریخ بشریت کا ایک غیر معمولی کردار بن گیا ہے، کیونکہ امام معصوم کے الفاظ میں اس عالم غیر معلمہ نے اپنے بے مثل ہوش و ذکاوت سے کام لے کر عصمتی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور الہی علوم و معارف کے آفتاب و مہتاب سے علم و معرفت کی کرنیں سمیٹ کر خود اخلاق و کمالات کی درخشاں قندیل بن گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے تاریخ کے بہت سخت شرائط اور مختصر عمر میں اپنی خداداد صلاحیتوں، فہم و فراست اور ہوش و ذکاوت سے کربلا کے واقعے میں تاریخی کردار ادا کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے اسلام کی بقا اور حسینی مشن کو زندہ جاوید بنانے کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت زینب کا یوم ولادت پورے ایران میں نذر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کربلا کے اسیروں کی جس طرح سے تیمارداری کی اور ان کی تیمارداری اور نرسنگ کے تعلق سے جو کام انجام دیے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران میں روز ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نرس ڈے کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے، تاکہ ان نرسوں کی قدردانی کے لیے ایک موقع غنیمت ہو کہ جو صبر و حوصلے کے ساتھ اور بے پناہ سختیاں برداشت کر کے بیماروں اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت کے لیے اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔ اب جبکہ کورونا وائرس کو ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے اور دنیا سخت و دشوار حالات سے دوچار ہے، نرسوں کے کام کی سختی و دشواری اور ان کی خدمات کی قدر و منزلت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے خطروں کے باوجود COVID-19 کے مریضوں کا علاج کیا اور کر رہے ہیں، اور قدم بقدم ان مریضوں کی جانوں کو بچانے میں کوشاں ہیں۔ محترمہ کرمی ICU شعبے کی نرس ہیں، وہ کہتی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے وقت کے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کے دیگر بیماروں اور مصیبت زدہ افراد کی تیمارداری کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھیں، لیکن ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کو صرف تیمارداری میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایسی ہوش و ذکاوت کی مالک تھیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن یہ ثابت کر دیا کہ ایک عالمہ و فاضلہ، مومنہ اور صاحب بصیرت خاتون اپنی کاوشوں کے ذریعے سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے، راستوں کا تعین کر سکتی اور حتیٰ درد مندوں اور محروموں کے زخمی دلوں کا مرہم بن سکتی ہے۔ ہم نرسیں اس پہلو سے بی بی زینب کی اقتدا کرتے ہیں۔ ہم حضرت زینب عقیلۂ بنی ہاشم کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے سامنے اپنا سر عقیدت سے جھکاتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس کلام سے اس پروگرام کو اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، خداوند متعال کو تم پر جو قوت و اقتدار حاصل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اور وہ تم سے کس قدر قریب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر گناہ کرنے سے شرم کرو۔ یا ایک اور مقام پر آپ فرماتی ہیں، ہم خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہیں، ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور خدا کی جانب سے ہادی و رہنما اور پیغمبروں کے وارث ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کا پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ والہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت اہم قول ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو علوم الہی اور دینی مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال اس انسان کے مانند ہے کہ جو دنوں میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزے سے ہوتا ہے اور پوری پوری رات عبادت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی ایک مسئلہ شرعی جان لیتا ہے تو یہ خداوند عالم کی نظر میں بہتر ہے اس چیز سے کہ کوئی خداوند عالم کی راہ میں، یعنی ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے مانند کوئی اگر سونا خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے شرعی سے آشنا ہو، کسی ایک مسئلے شرعی کو جان لے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یعنی جو ایک مسئلہ آپ نے جانا ہے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے دن میں روزے رکھے ہیں، رات میں آپ نے عبادتیں کی ہیں، اور خدا کی راہ میں کوہ ابو قبیس کے برابر آپ نے سونا انفاق کیا ہے۔ یہ بحر الانوار کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں آپ کو ملیں، آپ انشاءاللہ اسلام سے اور دین سے آشنا ہوں۔ فی الحال اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں پہلے قرآن کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عقائد کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد تاریخ اور احکام وغیرہ کا سلسلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہمیں نسیم عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال بہت اہم ہے ان کا، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اکثر خطاب مردوں سے مربوط ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جب بھی قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے خطاب کرتا ہے، مثلا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا مثلا، یا اسی طریقے سے جو بھی کہتا ہے تو مردوں کے خطابات ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
عربی زبان میں جہاں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں قانون یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ قرآن مجید کے احکامات، اکثر احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے وہاں عربی قانون کے مطابق، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اسی زبان کے قانون کے مطابق، پروردگار عالم نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اکثر قوانین وہ ہیں جو مردوں سے بھی متعلق ہیں اور عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے بہت عمدہ اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرا قرآن کریم کے سلسلے کا ہم جو سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نور علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کی آواز میں ہم ان کا سوال سنیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن کی بعض آیتیں متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟
بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ کیوں بعض قرآنی آیات متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے۔ عرض کروں کہ ناظرین محترم، متشابہ ایسی آیات کو جاتا ہے یا ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معانی میں مختلف احتمال پائے جاتے ہوں، ایک ہی معنی جن میں تعین شدہ نہ ہو، معنی میں مختلف وجوہات پائی جاتی ہوں، اسے ہم متشابہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے محکم، کہ جس کا ایک ہی معنی ہے اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ متشابہ آیات کے معانی اور ان کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تفسیر، ان کی تبیین، ان کی وضاحت اللہ کی ذات جانتی ہے متشابہ حیات کی. یا اور دوسرے جو لوگ اس کی تفسیر سے آگاہ ہیں وہ راسخون فی العلم ہیں. بس متشابہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ متشابہ کیا ہے، کہ جس میں، جس کے معنی میں متعدد احتمالات پائے جاتے ہوں. اب اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے یا کیسے کی جائے، اس کے بارے میں ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹا کے ان کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے دقیق تر تفسیر یہ ہے کہ متشابہ آیات کی تفسیر کے لیے ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع کریں. وہ راسخون فی العلم ہمارے لیے بتائیں گے کہ ان متشابہ آیات کی تفسیر کیا ہے، اور وہ زوات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے.
ناظرین اکرام، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک نے واضح نہ کیا ہو. جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے جو متشابہ آیات ہیں ان کی تفاسیر بھی واضح ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے ہم ان کی تفسیر کرنے لگیں. بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے. ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، جو عقائد کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. ان میں سب سے پہلا سوال موسیٰ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال انہیں کی آواز میں سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم، میرا نام موسیٰ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
دعا کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ایک عمومی انداز میں کہا گیا ہے، مطلب اس طرح سے صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ تعجیل کی جو دعا کی جا رہی ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ عمومی ہے، اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ تعجیل فرج جب ہی ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا. خصوصی کے لیے کہ امام کا نام لے کر یا آپ کے القاب لے کر آپ کے ظہور کی دعا کی جائے وہ بھی ضروری ہے. ذمہ داری یہ کہ دعا کریں مگر حقیقی دعا کریں. دیکھیے ایک دعا ہوتی لفظی زبانی دعا ہوتی ہے، زبان سے دعا کر رہے ہیں عمل میں بالکل صفر ہیں. نہیں، لفظی دعا صرف نہ ہو، عملی دعا ہو، یعنی ہم لفظ کے ذریعے بھی دعا کریں، الفاظ کے ذریعے بھی دعا کریں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، جلدی امام کا ظہور ہو، ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو. اور ایک دعا ہے جو عملی ہو، یعنی عمل کے ذریعے سے بھی ہم دعا کریں تاکہ زمین ظہور فراہم ہو سکے. جب تک زمین ظہور فراہم نہیں ہو پائے گا اس وقت امام ظہور نہیں کریں گے، اور زمین ظہور کا فراہم کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. عملی اعتبار سے ایسے کام انجام دیں جس سے پروردگار اذن دے تاکہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. ذمہ داری یہ ہماری، واجب ہمارے اوپر کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں، لیکن صرف لفظی دعا نہ کریں، عملی دعا کریں.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور جو ہمارے مہمان نے کہا کہ صرف لفظی دعا نہ کریں بلکہ عملی دعا کریں. عملی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہم امام کے منتظر ہیں اور امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے حقیقی شیعہ ہیں، تاکہ جب امام آئیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین ایک سوال اور لیتے ہیں عقائد کے سلسلے کا. یہ ہمیں بھیجا ہے قربان حسین صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ولی فقی اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت عامہ کے پیش نظر شریعت کے حکم کو بدل سکتا ہے یا اس پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے؟ یعنی کیا ولی فقی کو اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ مصلحت عامہ کے پیش نظر یعنی اس کسی حکم کو بدل دے یا کسی حکم کے اوپر عمل کرنے سے جو ہے وہ عوام کو اور امت کو روک دے؟ کیا اتنا اختیار ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ کہ ایک ولی فقی کو کیا اتنا زیادہ اختیار ہے کہ وہ اسلامی احکام میں آ کر تبدیلی کرے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اور اس کا تعلق جو ہے حکومتی نظام سے ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کے احکام مختلف قسمیں ہیں, لیکن جو قسمیں ہم سے مربوط ہیں وہ کچھ اسلام کے احکام ہوتے ہیں جو احکام اولی ہیں, کچھ احکام ثانوی ہیں, اور کچھ احکام ثابت ہیں, کچھ احکام متغیر ہیں. احکام اولی کبھی اسلام کے ختم نہیں ہوتے, وہی جو حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ و حرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ, یہ قانون ہے کہ ہمیشہ اسلام نے جو حکم دیا ہے اولی احکام وہ ہمیشہ حلال و حرام اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ احکام ثانوی جو ہوتے ہیں وہ ضرورت کے تحت اور مصلحت کے تحت اور نقصان نہ پہنچے معاشرے کو یا فرد کو کچھ الگ سے احکام ثانوی دیے جاتے ہیں, کہ جو مثلا جیسے ایک ہر مکلف ہر مسلمان کے لیے روزہ واجب ہے, لیکن ایک انسان اگر مریض ہے اگر مشکل میں ہے اگر روزہ نہیں رکھتا تو احکام ثانوی کے طور پر وہ اس کے لیے روزہ معاف ہو جاتا ہے, بلکہ اگر اس کے لیے مضر ہے تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے. اس طرح سے کچھ احکام حکومتی ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے بعض احکام جو اولی طور پر ہیں اور ثابت ہیں اور باقی بھی رہیں گے وقتی طور پر کسی چیز میں تعطیل پیدا کی جا سکتی ہے, روکا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ حلال اور حرام اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن ایک چیز کو حلال کو ایک وقتی مدت کے لیے جو ہے روکا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تاکہ واضح ہو جائے, جیسے تمباکو حلال ایک امر تھا لیکن ایک مصلحت کی بنیاد پر کہ ایک باطل حکومت کا تسلط نہ ہو جائے اسلامی حکومت میں, آیت اللہ شیرازی مرزا شیرازی نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. وہ حرام ہونا حکم ثانوی تھا. اسی طریقے سے احکام ثانوی ہوتے ہیں, احکام حکومتی ہوتے ہیں جو کسی امر کو مصلحت کو دیکھتے ہوئے عام معاشرے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کسی کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں یا ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں, لیکن وہ حرام جو ہے اصل میں اصل حرام حلال حرام نہیں ہوا بلکہ ایک دوسری مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا, جس کی مثال آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی.
ناظرین امید یہ ہے کہ آج بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے پروگرام سے حاصل ہوا ہوگا. جو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں اور جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ اتنے اچھے اچھے جوابات دیتے ہیں, تو امید یہ ہے کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ آج ان سے سیکھا ہوگا اور اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا شمار صاحبان علم میں ہو. ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے, آپ سے دعاؤں کی التماس ہے, انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. Thank you.